بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز ساتویں پارے کے سورہ انعام سے ہوا. مکی سورت ہے. مکی سورتوں کے عام طور پہ مضامین توحید، رسالت، قیامت. مکی سورتوں میں عام طور پہ یہ مضامین کثرت سے آتے ہیں، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، آخرت کی زندگی. اس سورت کے اندر ہی بنیادی طور پہ ان بنیادی عقائد کا تذکرہ ہے. اس کے آغاز میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، جو زمین و آسمان کا اکیلا خالق ہے، اندھیرے روشنی کو پیدا کرنے والا ہے. پھر اللہ کے نبی کو تسلی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو زمین پہ دیکھیے کتنے لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، پھر اللہ رب العزت نے انہیں پکڑا، انہیں سزا دی، ان کا انجام بد ہوا. اگر یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو اس سے پہلے انبیاء کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے. اور ان کا یہ کہنا کہ اللہ کی طرف سے کوئی خط آتا ہمارے نام کا، یا کوئی فرشتہ آتا جو ہمیں کہتا کہ اللہ کا پیغام یہ ہے، تو بتایا کہ اگر وہ فرشتہ بھی آتا انسانی شکل ہی میں آتا تو پھر ان کو اشتباہ ہوتا کہ یہ پتہ نہیں فرشتہ انسان ہے فرشتہ ہے. فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کر آپ کی تکذیب کر رہے، انبیاء کی بھی تکذیب کی گئی، اور فرمائی یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن مجرم کی سزا ایک نہ ایک دن ہوتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید، ایک انقلابی عقیدہ جس سے مسلمان ساری دنیا کے مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اگر مسلمان کی زندگی میں یہ عقیدہ زندہ ہو جائے تو مسلمان ساری دنیا کے مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا حقیقی مالک اکیلا اللہ. اگر یہ انقلابی عقیدہ مسلمانوں میں رچ بس جائے تو وہ ایسی طاقتور جماعت بن جائے، ایسا طاقتور گروہ بن جائے کہ کچھ نہ ہونے کے بعد بھی اس کے اندر ہمت حوصلہ کے پہاڑ ہو، اس لیے کہ اس کا بھروسہ مخلوق کے کسی حصے پہ نہیں ہے، اکیلے خالق اور مالک پر ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے. وہ نفع دینا چاہے تو کون اس کی بگڑی بگاڑ سکتا ہے، اور وہیں سے اگر فیصلہ بگاڑنے کا ہو تو کون اس کی بنا سکتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَائِرُ. وہ بڑا زبردست ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا جو لوگ اللہ کی طرف سے جھوٹی نسبت کرتے ہیں، فرمائی اللہ یہ بڑا ظلم کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ شرک کرا کر، شرک کی نسبت کر کے یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بھی جب مصیبت میں پھنستے ہیں اور سارے دنیا کے مادی اسباب ان کے ہاں بھی بیکار ہو جاتے ہیں تو پھر اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں، یہ بھی پھر اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں اس وقت. لیکن جیسے انہیں مصیبت سے نجات ہو جاتی ہے پھر اس مالک اور خالق کو پھر بھول جاتے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کی مذمت فرمائی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمیں بار بار ان گندگیوں سے روکا ہے لیکن یہ باز نہیں آتے. اللہ کا دنیا میں عذاب کی تین مختلف شکلیں ہیں. کبھی عذاب اوپر سے آتا ہے، کبھی زمین سے آتا ہے. عذاب اوپر سے ہواؤں کی شکل میں، آسمان کی طرف سے کوئی اور آواز کڑک آ جائے، زمین سے زمین پھٹ جائے، سیلاب آ جائے. اور عذاب کی ایک شکل یہ کہ باہمی آپس میں دستے گریبان ہو جائیں، قتل و غارت ہو جائے، یہ بھی ایک اللہ کی عذاب کی شکل ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حد اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی سے فرمایا اور اللہ کے نبی کے واسطے ساری امت کو سبق دیا کہ اللہ کے ہاں عزت کا معیار دولت، مال، نسب نہیں ہے. اللہ کے ہاں عزت کا معیار ایمان ہے. اگر کوئی غریب ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ ایمان والا ہے تو اسے کافروں پہ ترجیح نہ دو. فرمایا اگرچہ کوئی غریب ہی کیوں نہ ہو، وہ ایمان والا ہے تو اس کو کافروں کی خاطر اپنی مجلس سے نہ ہٹاؤ، اس لیے کہ اللہ کے ہاں عزت کا معیار ایمان اور اسلام ہے. ایک صحابی ہے حضرت زائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ منورہ میں دیہات سے سبزیاں لے کر آ کر فروخت کیا کرتے تھے اور اپنا گزارا چلایا کرتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی آئے اور اس صحابی کے پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور محبت میں فرمانے لگے من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ وہ سمجھ گیا اللہ کے نبی کے ہاتھ ہیں اور میری قسمت جاگ گئی ہے، حضور کے ہاتھ میرے جسم پہ پڑ گئے۔ اس نے اپنی پشت حضور کے سینے کے ساتھ ملنا شروع کر دی اور ساتھ یوں بھی کہنے لگا یا رسول اللہ میری کون کیا قیمت لگائے گا؟ رنگ کا کالا ہوں، اتحاد کا رہنے والا ہوں، غلامیت کا داغ ہے، گھر فقر و فاقہ کا نمونہ ہے، گزارا کر کے سبزیاں بیچ کے گھر کا گزارا کرتا ہوں، میری کون قیمت لگائے گا؟ اذن تجدنی قاصدن، اگر کسی نے قیمت لگائی بھی تو آپ کو کھوٹے سکے ملیں گے۔ تو اللہ کا نبی فرمان لگے بل انت عند اللہ الغالیہ، ظاہر تو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ تیرے سینے میں ایمان کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ تو اسلام میں اور اللہ کی نظروں میں عزت کا معیار دولت، پیسہ، چہرے کا حسن، چمک دمک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں عزت کا معیار اسلام، عزت کا معیار ایمان اور اسلام کی دولت ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا غریب ہی کیوں نہ ہو لیکن ایمان والے ہیں، انہیں اپنی مجلس سے نہ اٹھانا کافروں کی خاطر، ان کے خاطر انہیں اپنی مجلس سے نہ اٹھانا، اس لیے کہ کافر کہتے ہمیں آر آتا ہے، یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے اور ان کے کپڑوں پہ پیوند لگا ہوا اور ان پر غلامیت کے داغ، ہم آپ کے ساتھ ان کے ساتھ نشست میں کیسے بیٹھے، ہم ان کے ساتھ کیسے، یہ ہمارے شان کے خلاف ہے، انہیں مجلس سے اٹھائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا نا، اللہ کی عزت کا معیار یہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے فرمایا تم اس مجلس میں ہرگز نہ بیٹھنا جس میں اللہ کی نافرمانی کے تذکرے ہوں اور گناہوں کے تذکرے ہوں، اس مجلس میں تم ہرگز نہ بیٹھنا۔ اسی کی تلقین فرمائی، تنبیہ فرمائی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو نا ابراہیم کیسا میرا سچا خلیل اور میرا سچا دوست ہے، باپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن باپ جب شرک کرنے والا ہے اور بتوں کو بنا بنا کر بازار میں بیچنے والا ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی بیزاری کا اعلان کیا اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم کسے خدا مان رہے، سورج کو جو بے نور ہو جاتا ہے، چاند کو جو بے نور ہو جاتا ہے، یہ تمہارے معبود ہیں، معبود اکیلا اللہ کی ذات ہے، اکیلا اللہ کی ذات ہے، اور میں اکیلا اس اللہ کی طرف یکسو ہونے والا ہوں۔ پھر توحید پرستوں کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طویل فرست ہے جن سب کو اللہ رب العزت نے ہدایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز فرمایا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قرآن اور قرآن کی حقانیت کا تذکرہ، برکت والی کتاب ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی زندگی بھی اور اس کی زندگی بھی اور اس کے گھر بھی اور اس کی سوسائٹیاں بھی برکت والی اور مبارک ہو جایا کرتی ہیں۔ پھر اللہ کی توحید کے لیے آسان چیزیں آسان انداز میں اللہ کی توحید سمجھائی، فرمایا دیکھتا نہیں کہ زمین کے اندر ایک بیج ڈالا جاتا ہے اور کون پھر سلیقے سے اسے پھاڑتا ہے، گٹلی ڈالی جاتی ہے پھر کون اسے سلیقے سے پھاڑ کر اس کے اندر ایک کومپل نکالتا ہے، اور کومپل پھر سخت زمین کو پھاڑتی ہوئی اوپر نکلتی ہے، پھر گرم سرد ہواؤں کے اندر کون اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس میں پھل لگتا ہے، اور پھل میں مٹھاس اور ذائقہ کون ڈالتا ہے؟ بس اوقات ایک ہی کھیت کے اندر مختلف پھلوں کے رنگ بھی ہیں، ذائقہ بھی ہے، اور جیسے کہیں کہ سائز بھی مختلف ہے، حالانکہ کھاد بھی ایک لگی، سورج اور چاند کی روشنی بھی ایک پڑی، زمین بھی ایک ہے، ہوا بھی ایک ہے، پانی بھی ایک جیسا لگا، لیکن ان سب چیزوں کا ذائقہ، رنگت اور ان کے سائز اور ان کے اندر کی کیفیت، یہ سب مختلف ہے، یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ اکیلا اللہ ہے جو اپنی قدرت کے ساتھ یہ سارا دکھا رہا ہے۔ تو جیسے ان سب چیزوں میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، وہ اکیلا ذات ہے، اور وہ ایسی ذات ہے اسے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ سب کو دیکھتا ہے۔ دنیا والیوں کی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ سب کو دیکھتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا تم غیروں کی معبودان باطلہ کو بھی گالی نہ دو، پھر وہ ورنہ وہ تمہارے معبود برحق کو گالیاں دیں گے. اس کا تذکرہ فرمایا, یہ ایک سلیقہ اور جسے کہیں کہ ادب سکھایا. اور پھر اللہ رب العزت نے کفار کے مشرکین کے اعتراض کا جواب, وہ کہتے تھے کہ اگر واقعی مرنے کے بعد زندگی ہے تو ہمارے مرے ہوئیوں کو اٹھا کے ہمارے سے بات تو کراؤ. اللہ فرما رہے کہ اگر فرشتہ آ جائے ان کے مردوں کو اٹھا کر ان سے گفتگو بھی کرا دے تب بھی یہ ایمان نہیں لائے. ضد جو ہے اور عناد جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے میرے عزیزو. ضد اور تکبر آدمی کو ہدایت سے محروم رکھتا ہے. جہالت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر تھوڑی سی ماحول مل جائے تو آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے. اللہ کے نبی سے جو واسطہ پڑا وہ ضدی لوگوں سے واسطہ پڑا, اور جن کے دلوں میں تکبر اور عناد تھا, ورنہ وہ اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے اور ان کی کتابوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ تھا, لیکن ضد اور عناد نے ان کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی اور ہدایت سے محروم ہو گئے. یہ بڑی بری بلا ہے. پھر فرمایا باطل نظریات سے جلدی وہی لوگ متاثر ہوتے ہیں جن کے اپنا دل میں کچھ کمی ہوتی ہے. دیکھو نا, کبوتر سے مانوس ہوگا اور بلی سے مانوس ہوگی, بکری گائے کی طرف نہیں جائے گی, بکریوں کی طرف جائے گی, جنس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو باطل نظریات سے انہی کے دل جلدی متاثر ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی خامی ہوتی ہے, کہ یہاں بگاڑ ہوتا ہے, گناہوں کی نحوستیں اور گندگی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ جلدی باطل نظریات سے مانوس ہو جاتے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اسے اسلام پہ چلنے میں آسانیاں پیدا کر دیں. اس کے لیے اسلام کے لیے شرح صدر دل کھل جاتا ہے, اور دل کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو اس کے لیے پورا کرنا آسان ہوتا ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے شرح صدر عطا فرمایا تھا اسلام کے بارے میں, کبھی صحابہ کی زبان پر اسلام کے احکام پر شبہ اور شبہات نہیں نظر آتے, بلکہ انہوں نے کبھی اللہ کے نبی سے یہ نہیں کہا یہ کیوں لوجک کیا ہے, اس کی لوجک کیا ہے. ان کو پتا تھا اللہ کے نبی نے کر دیا تو اس سے بڑی حکمت کیا ہو سکتی ہے, اور اس سے بہترین فلسفہ کیا ہو سکتا ہے. تو جس قدر شرح صدر ہوگا اسلام پر, تو اسلام کے احکامات پر شبہ اور شبہات ختم ہو جائیں گے. اور جس قدر اسلام کے بارے میں شرح صدر نصیب نہیں ہوگا, کجی ہوگی, اتنے شبہات اور سوالات اٹھیں گے. اسی کا تذکرہ فرمایا اللہ جس پہ فضل فرماتا ہے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے, یعنی اللہ کا ہر حکم اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور جو اس دولت سے محروم ہو اس کے لیے اسلام پہ چلنا ایسا مشکل ہوتا ہے جیسے کسی سے کہہ دیجئے آسمان پہ چڑھ جاؤ, تو کتنا مشکل ہے. فرمایا ایسے ہی اس کے لیے اسلام کے احکامات پہ چلنا مشکل ہے. پھر مشرکین کا تذکرہ فرمایا کہ ایسے بدفطرت ہیں کہ جب وہ اپنی کھیت کی پھل کو تقسیم کرتے ہیں اور اپنی زراعت کو تقسیم کرنے لگتے ہیں تو کچھ حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں, کچھ غیر اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں. اب اللہ کا حصہ غیر اللہ میں مل جائے کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے. اور جب غیر اللہ کا حصہ اللہ میں مل جائے کہتے ہیں نہیں تباہی آ جائے گی. ہاں, تو غیر اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ سے بھی زیادہ. اور آج کوئی اسی انداز کا منظر مسلمان کا بھی ہے, مزار کے پاس سے گزریں گے بابا کے مزار کے پاس گانے بند کر دیں گے, مسجد کے پاس سے گزریں گے گانا لگا کے گزریں گے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, ہاں اللہ تو معاف کرنے والا. ہاں میرے عزیزو, ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. ہاں معاف بھی کرتا ہے جو ندامت کے آنسو بہائے, لیکن جو سرکشی پہ آ جائے پھر اللہ کی سزا بھی ایسی ہے کہ دنیا پھر اس کا تماشا دیکھتی ہے. تو یہ مشرکین کی مذمت فرمائی کہ اللہ کے حق میں زیادتی اور خیانت کرتے ہیں اور غیر اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں, اسی کا تذکرہ فرمایا. اور بہت ساری چیزیں غیر اللہ کے نام پہ نظر کر کے, بکرا غیر اللہ کے نام پر, دیگیں غیر اللہ کے نام پر, مرغے غیر اللہ کے نام پر, حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا کہ یہ بابا کے نام پہ ہو گئی, یہ فلاں کے نام پہ ہو گئی, حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا, اس کی مذمت فرمائی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن چیزوں کو یہ غیر اللہ کے نام پہ حرام قرار دے رہے وہی کے اندر ان کی حرمت کا کوئی تذکرہ نہیں. اور پھر اگر یوں کہا جائے کہ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو امت کو کوئی وصیت کر کے گئے، تو علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ قرآن کی یہ آیت قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم، یہ وصیت نامہ ہے، یہ امت کے لیے وصیت نامہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی سے یوں کہا گیا، آپ دنیا والوں سے کہیں کہ جنہیں تم حرام قرار دے رہے ہو وہ حرام نہیں ہیں، حرام یہ چیزیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بی شیئا، یہ حرام ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ حرام ہے، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ بدنی عبادت میں شریک، نہ مالی عبادت میں کوئی شریک، نہ قولی عبادت میں کوئی شریک، وہ اکیلا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، بدنی عبادت بھی، مالی عبادت بھی، قولی عبادت بھی، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ فرما یہ چیز حرام ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، اور یہ چیز حرام ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی نہ کرو، یہ حرام ہے۔ اور یہ حرام ہے کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اس زمانے میں فقر و فاقہ کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا، کہا اتنے بچے کیا کریں گے، جیسے آج کا فلسفہ ہے دو ہی بچے اچھے، ہاں دو ہی بچے اچھے، بلکہ اب تو ترقی ہو گئی، میاں بیوی اچھے، بلکہ اب تو مغرب کا سلسلہ ہے، میاں اپنے گھر میں، بیوی اپنے گھر میں، اکیلے اکیلے ہی اچھے، یہ اب تو زندگی کا منظر ہے۔ ہاں میرے عزیزو، کسی کمرے کے اندر، کسی کمرے کے اندر داخلہ نہیں ملتا اگر گنجائش نہ ہو، کلاس میں داخلہ نہیں ملتا اگر گنجائش نہ ہو، داخلہ نہیں ملتا، گنجائش نہیں ہے، سیٹ نہیں ہے، تو کیسے داخلہ ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے دنیا میں انتظام تو کیا نہ ہو اور بندے بھیجتا رہے، بچے پیدا کر دیتا رہے، اولاد دنیا میں آتی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میری بدعمالیاں ہیں کہ اللہ کے خزانوں سے جو اللہ نے زمین کے اندر رکھے ہیں اور پہاڑوں میں رکھے ہیں اور سمندروں میں رکھے ہیں، میں ان خزانوں سے محروم ہوں، ورنہ اللہ رزق پہلے بھیجتا ہے، بندہ بعد میں بھیجتا ہے، لیکن یہ میری بدعمالیاں اور میری حرص و حوس اور میری خیانت کے تذکرے ہیں کہ آج انسانیت فقر و فاقہ کے اندر بھوک سے مر رہی ہے، ورنہ اللہ نے انتظام پورا کر رکھا ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا کہ اولاد کو ناحق مت قتل کرو، اس زمانے میں بھی تھا، اب بھی ہو رہا ہے، بلکہ ایک اور بڑی خیانت ہوتی ہے، بدقسمتی سے اگر پتہ چل جائے بچی ہے تو اسے ضائع کرا دیا جاتا ہے، اسے ضائع کرا دیا۔ میرے عزیزو، اگر روح پڑ گئی اور اس بچی کو ضائع کر دیا، کل یہ شخص قاتلوں میں اٹھایا جائے گا، کل یہ شخص قاتلوں میں اٹھایا جائے گا۔ اور مفسرین نے ایک بات اور لکھی، آج اولاد کو قتل کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ ہو اور اسے گناہوں کے مول میں یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے، یہ بھی اولاد کا روحانی قتل ہے، یہ بھی اولاد کا روحانی قتل ہے۔ ہاں یہ چیزیں حرام ہیں، شرک نہ کرو، یہ چیزیں حرام ہیں، ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی نہ کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، اور کسی کی بلا وجہ جان نہ لو، کسی جان کو مت قتل کرو، ہاں یہ چیزیں حرام ہیں، اور بد بے حیائی اور فحاشی یہ حرام ہے، اس کے قریب مت جاؤ، یہ حرام کی فہرست بتائی جا رہی۔ اور یہ حرام ہے کہ تم یتیم کا مال نہ کھاؤ، اور عہد شکنی نہ کرو، ناپ تول کو پورا پورا کرو، اس میں خیانت نہ کرو، جو تمہاری ذمہ داری ہے اس میں ڈنڈی نہ مارو، ملازم ہو، افسر ہو، اس ملازمت میں کمی کوتاہی نہ کرو، اس میں کمی کرنا یہ حرام ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ پھر قرآن کی حقانیت اور عظمت کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا جو دین کے اندر بدعات کو وجود دیتے ہیں اور فرقے پیدا کرتے ہیں، دین کے اندر فرقے، گروہ بندی، یہ تب پیدا ہوتی ہے میرے عزیزو جب نئے نئے چیزیں دین کے اندر پیدا کی جائیں، اس سے فرقے پیدا ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں اس سلسلے میں بہت ایک کمزوری ہے کہ وہ ہر ایک کو فرقہ پرست سمجھتے ہیں۔ دیکھو میرے عزیزو، عدالت میں ایک آدمی آئے اور یہ کہے کہ یہ میری ماں کو گالی دیتا ہے اور اپنے اوپر کیا ہوا ظلم کا دفاع کرتا ہے، اور دوسرا ظالم ہے اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، اور ایک جج یہ فیصلہ کر دے ان دونوں کو یہاں سے نکال دو، دونوں جھگڑالو ہیں تو بتائیے یہ جج کا فیصلہ انصاف پر ہے؟ یہ جج کا فیصلہ انصاف پر ہے؟ ہرگز انصاف پہ نہیں ہے، اس لیے کہ ظالم کو روکے وہ ظالم ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہ ہانکا جائے۔ فرقہ پرست وہ ہے جو دین کے اندر نئی چیز پیدا کر رہا ہے، اور جو اللہ کے نبی کے دین کی اصل شکل پیدا کرنے کے لیے دین اسلام کا دفاع کر رہا ہے وہ فرقہ پرست نہیں ہے، وہ فرقہ پرست نہیں ہے۔ اگر کوئی صحابہ کا دفاع کر رہا ہے، نبی کی رسالت کا دفاع کر رہا ہے، بد قسمت اور بد نصیب وہ آدمی ہے جو نبی کی رسالت پہ ڈاکہ ڈال کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور بد نصیب وہ ہے جو صحابہ پہ تنقید اور آپ پر اعتراض کرتا ہے، بد نصیب وہ ہے جو دین کے اندر ہر زمانے میں نئی نئی شکلیں پیدا کرتا ہے، جو دین کی اصلی شکلیں بگاڑ رہا، یہ فرقہ پرست ہے۔ لیکن کوئی اپنے نبی کے اصلی دین کو امت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے اصلی شکل میں رکھنے کے لیے محنت کر رہا ہے، وہ فرقہ پرست نہیں ہے۔ ہاں، اس میں حکمت ضرور چاہیے، حکمت ضرور ہے۔ یہ تو تبلیغ کا حصہ ہے، دعوت کا حصہ ہے کہ جو بات بھی کی جائے حکمت سے کی جائے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں جو دین کے اندر بدعات کو فروغ دے کے نئے نئے فرقے پیدا کر رہے ہیں، اور آپ صاف اعلان کر دیں کہ اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی اور میری قربانی بھی۔ میرے عزیزو، نماز بڑی چیز ہے، یہ بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی بڑی چیز ہے، یہ بھی اللہ کے لیے، لیکن ایک بندہ مسلم سے بس یہ دو چیزیں کافی نہیں، بلکہ فرمایا و محیای و مماتی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، یہ مطلوب ہے کہ میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ یہ ایک مومن سے مطلوب ہے، جو اللہ چاہتا ہے ایک بندے سے کہ اس کی زندگی اور اس کا مرنا سب اللہ کی خاطر ہو، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت قوموں کو لے کے آتے ہیں، پھر لے جاتے ہیں، اور تمہیں اس کا نیابت میں پیدا کرتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تم کیا کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو اور کیا اعمال کرتے ہو۔ اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے، لیکن کوئی کوتاہی کرے اور پھر معافی مانگ لے، اللہ بہت معاف کرنے والا بھی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔